سورة الدخان.
بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی، کتاب روشن کی، کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے. اشارہ ہے لیلۃ القدر کی طرف. یاد رکھیے، جو لیلۃ القدر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہے گا. اور لیلۃ القدر کو بھی اتنی بڑی قدر کیوں ملی؟ کیوں ملی؟ اس قرآن کی وجہ سے. سوچئے پھر، یہ قرآن کتنی بڑی عظمت والی کتاب، کتنی برکتوں والی کتاب ہے. خیر ہی خیر ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں. اور یہ نزول کیا ہے؟ یعنی اس رات یا تو آپ پر نزول شروع ہوا یا لوح محفوظ سے بیت العزت پر، اور پھر 23 سال میں آہستہ آہستہ آپ کی طرف آتا رہا. کیوں اتارا یہ قرآن؟ کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، یعنی تقدیر کے فیصلے بھی اس رات میں نافذ ہوتے ہیں، یعنی دے دیے جاتے ہیں. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یاد رکھیے، اسی کتاب کے ملنے سے آپ کو رسالت ملی، یعنی سب سے پہلی وہی ہی آئی تھی آپ پر کہ آپ رسول ڈکلیئر کیے گئے. وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یاد رکھیے، اس رات میں جہاں قرآن مجید نازل ہوا، وہاں سال بھر میں ہونے والے تمام کام فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. اس کو تقدیر سنوی کہا جاتا ہے، سالانہ تقدیر. یاد رکھیے، ہر چیز کی تقدیر ہے، حتیٰ کہ فہم و فراست جو ہے اور انسان کی بے بسی، وہ بھی تقدیر سے وابستہ ہے. تاؤس کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ سے ملاقات کی اور وہ کہتے تھے کہ ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، اور تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اور اس بارے میں شک و شبہ ایمان کو ضائع کرنے والا ہے. اچھا، بعض لوگوں نے اس رات کو شعبان کی 15ویں رات قرار دینے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن شعبان میں نہیں نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ہے، نہ کہ شعبان کی 15ویں. وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، مجنون ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. بدر کی طرف اشارہ ہے. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا، قوم مجرمون، کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محلات جو وہ چھوڑ گئے، سب پیچھے رہ گیا۔ کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین، اور نہ ذرا سی بھی ان کو مہلت دی گئی، یعنی کسی کو بھی ان کی تباہی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انہوں نے زمین پہ کوئی نیک عمل نہیں کیا کہ زمین ان کے لیے روتی، اور آسمان کے نیچے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، یا یہ کہ کوئی اچھا عمل نہیں کیا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا تو پھر آسمان روتا کہ وہ فلاں کی دعا نہیں آ رہی، یا فلاں کے نیک عمل اب چڑھ نہیں رہے تو وہ کدھر گیا۔ یعنی ایسے لوگ جو دنیا میں ظلم کریں، اللہ کی نافرمانی کے کام کریں، اللہ کی مخلوق ان سے بیزار ہوتی ہے، وہ شکر ادا کرتی ہے کہ ایسے مجرم گئے دنیا سے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، کمزوروں کو اللہ نے اوپر اٹھا دیا، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم، کہتے ہیں یمن والوں کا لقب تھا ان کے بادشاہوں کا، جیسے فرعون مصریوں کا، اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے، یا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، ان کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پہ کھولتے پانی کا عذاب، چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے، اس کے برعکس ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، مگر بس وہ موت جو دنیا میں آ چکی سو آ چکی، اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے امین اور آمنین دو صفات استعمال ہوئی ہیں جنت کے سلسلے میں، امن پیس کسی بھی جگہ کے اچھے ہونے کی سب سے بڑی شرط ہے، زمین کا کوئی گوشہ جہاں پر امن و امان ہو وہ سب سے بہترین جگہ ہے، سیکیورٹی بہت اچھی۔ آج بھی آپ دیکھیں جن علاقوں کی سیکیورٹی اچھی ہوتی ہے وہاں پرائسز بھی اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ کہیں پر بھی انسان رہائش جب اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے امن چاہتا ہے کہ امن والی جگہ ہو، خوف سے سلامتی ہو، اور انسان اپنی رہائش گاہ اپنا گھر وہاں تلاش کرتا ہے جہاں امن و اطمینان ہو، تو اسی وجہ سے پھر اس کو اپنے آس پاس موجود نعمتوں کا احساس بھی ہوتا ہے، ورنہ تو پریشانی ہی لگی رہتی کہ پتہ نہیں کس وقت کیا چھن جائے۔ جنتی لوگ وہاں پر امن میں ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پھلوں کی جو بات کی، جنت کے پھلوں کی خوبی بھی یہی ہوگی کہ وہ بھی امن والے ہوں گے اور امن سے کھا رہے ہوں گے بے فکر ہو کے۔ دنیا میں جب آپ کوئی خاص پھل کھانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، خربوزہ اس وقت نہیں کھانا، تربوز اس وقت نہیں کھانا، آم زیادہ نہیں کھانا، یہ کھانے سے یہ ہو جائے گا، وہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے گا، امن کوئی نہیں۔ لیکن وہاں کے پھل جتنے چاہیں کھائیں، آمینین آمینین۔ پھر یہ کہ دنیا میں جب کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس سیزن کا آخری پھل رہ گیا ہے، لیکن وہاں کوئی سیزن نہیں، جب جو جی چاہے کھاؤ۔ اور پھر من پسند، اور پھر وہ جھکے ہوئے قریب، جس چیز کا دل چاہے گا وہ خود حاضر ہو جائے گی، اور کبھی نہ ختم ہو، کبھی نہ روکے جائیں، اور ان کے خوشوں کا سائز بھی کتنا بڑا، انگور کے گچھے کی لمبائی مدینہ سے سنا یمن تک ایک ایک گچھا اتنا بڑا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ موت ہی نہیں آنی، سبحان اللہ. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ کتاب آسان ہے، اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں، پھر انجام دیکھا جائے گا کہ کس کی شامت آتی ہے. سورۃ الجاثیہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کی توحید اور عظمت کے کچھ دلائل دیے گئے ہیں. نمبر ایک، اللہ کا آسمان و زمین کو پیدا کرنا. دو، لوگوں کو پیدا کرنا. تین، جانوروں کو پیدا کرنا. چار، رات اور دن کا اختلاف. پانچ، آسمان سے پانی نازل کرنا اور زمین کو زندہ کرنا. اور چھ، ہواؤں کو چلانا. یہ ساری نشانیاں ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اس پر ایمان لائیں. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہ ہو، سنی انسنی کر دیتا ہے. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مجدہ سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ھذا ھدا، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زندگی سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دیں، پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس وجہ سے ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یعنی دین پڑے ہوئے لوگ جب اختلاف کرتے ہیں تو دراصل وہ زیادتی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی، ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شہرہ شریعت پر قائم کیا، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہیں بنائیں جو علم نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں، واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا ساتھی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ یعنی دلیل تو سب کے لیے ہے لیکن ہدایت اور رحمت ان کو ملے گی جو ان کو مانے گا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس لیے کیا کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یہ جو آیت 21 ہے نا، یہ عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے۔ ابراہیم بن اشس کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاز کو اکثر دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیتوں کو پڑھتے رہتے تھے، پھر کہتے کاش میں جان لیتا کہ میں دونوں گروہوں میں سے کس میں ہوں، نیک لوگوں میں سے ہوں یا برے کام کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت کو یہ نام دیا گیا ہے کہ یہ نیک لوگوں کو، عبادت گزاروں کو رلانے والی آیت ہے، کہ وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا شمار کہاں ہوگا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ یہاں پھر خواہش نفس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں خواہش کا ذکر کیا اس کی مذمت ہی بیان کی۔ سہل تسری کہتے ہیں تمہاری خواہشات تمہاری بیماری ہیں، مخالفت سے ان کا علاج کرو تو علاج ہو جائے گا، صحت ہو جائے گی۔ یعنی ہر وہ کام مت کرنے لگ جاؤ جس کو دل چاہ رہا ہے۔ تو کیا تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا؟ یعنی علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی خواہشات کا بندہ ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ خواہشات انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اسی لیے انسان پھر پڑھ لکھ کے بھی بےہودہ حرکتیں کرنے پہ اتر آتا ہے۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری اس دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی، ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ ہم سب کو ڈرنا چاہیے، ہر عمل چاہے لوگوں کے سامنے ہے یا چھپ کے کیا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا, اور یہی صریح کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا, کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی, مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے, ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں, یقین ہمیں نہیں. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا, آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے, تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا رب ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کبریائی اللہ کا وصف ہے, اسی کو زیبا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بندگی سکھا دے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. پیج 35. اللہم انی اعوذ بکا من التردی والہدم والغرق والحریق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لدیغا اے اللہ, بے شک میں گر کر مرنے, دب کر مرنے, ڈوب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ ہمیں ایسی موت نہ دینا. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے, اس وقت بہکا نہ جائے. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹ پھیرتے ہوئے مارا جاؤں, یعنی اس راستے سے منہ موڑ لوں, اس سے بچنا چاہتا ہوں. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری موت زہریلے جانور کے ڈسنے سے واقع ہو, اللہ اس سے بھی بچا لینا. یہ سب چیزیں نا جن سے ہم ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو, تو اس کی دعا موجود ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اے اللہ, تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے, میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے یعنی جہاں میں رہتا ہوں, میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے واپس جانا ہے, میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دے اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی وجعل خوفك
اخوف الاشياء
الي
واقطع
عني
حاجات الدنيا
بالشوق الى
لقائك
واذا
اقررت
اعين
اهل الدنيا
من دنياهم
وإذا
أقررت
أعين
أهل الدنيا من دنياهم
فأقرر عيني من عبادتك.
اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دیکھیے، آج سفر کی دعاؤں کا ذکر ہوا تھا، سفر کی دعاؤں کا کارڈ موجود ہے، ہر ایک کی گاڑی میں ہونا چاہیے، جب بیٹھے کھولیں اور اس کو پڑھ لیں. استخارے کا کارڈ بھی موجود ہے. سفر کے مزید آداب کچھ تو میں نے آج بتایا اور کچھ اس کتاب میں موجود ہیں، اگر اس کے مطابق ہم سفر کریں تو انشاءاللہ سفر بھی عبادت ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور و وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.